और इस जमीन वालों में अक्सर ऐसे हैं कि अगर तुमने उनकी बात मानी तो वो तुम्हें खुदा के रास्ते से गुमराह करके छोड़ेंगे। ये वो आयत है जिसकी बुनियाद पर बास अहले इल्म व दानिश जमहूरियत को खिलाफ इस्लाम करार देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बास अहले इल्म सूरह शूरा की आयत 38 की असास पर बुनियादी तौर पर जमहूरियत को इस्लाम के ऐन मुताबिक और आमरियत को खिलाफ इस्लाम करार देते हैं। आयत में फरमान है और उनका निजाम बाहमी मशवरे पर मबनी है। इन अहले इल्म के नजदीक हुक्मरानों का इंतखाब मशवरे से होगा और इख्तदार हासिल करने के बाद हुक्मरानों को ये इख्तियार नहीं कि वो मुसलमानों की अक्सरियत की राय को रद्द करें। उनके नजदीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से कुछ अरसा कबल ये फैसला किया कि आपके बाद इख्तदार अंसार को नहीं बल्कि कुरैश को मुंतकिल होगा, इसलिए कि अरब की अक्सरियत कुरैश की पैरो थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले में खबरदार किया कि जो शख्स कुरैश की मुखालिफत करेगा अल्लाह उसे ऊंधे मुंह आग में डाल देगा। आज वतन अजीज में करप्शन का इलाज करने के लिए फौजी आमरियत नाफिज करने की बातें हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस सोच की भरपूर मजाहमत भी की जा रही है। आज हम दीनो दानिश में मुख्तलिफ अहले इल्म की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आमरियत और जमहूरियत के मामले में इस्लाम का असल हुक्म क्या है और करप्शन का असल इलाज आमरियत है या मजीद जमहूरियत और तालीम और तरबियत।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है जिसकी शफकत हमेशा हमेशा के लिए। खातिन हजरात, ये प्रोग्राम है दीन और दानिश, आपको खुशामदीद कहता हूं। आज के प्रोग्राम का आपने पैकेज मुलाहजा फरमाया। आप जानते हैं कि दीन और दानिश में हम उन मौजूआत को जेर बहस लाते हैं जहां इस्लाम के उन अहकाम को या तालीमात को हम जेर बहस लाते हैं जो हमारी आम जिंदगी से मुतालिक हैं, और हम इस मीडियम के जरिए से जो इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान शरीक होते हैं या उलमा हैं जिनसे हम बात करते हैं, ये जानने की कोशिश करें कि इस्लाम के अहकाम क्या हैं, वो कैसे मुंतबिक होते हैं, वो कैसे अप्लाई होते हैं। इस लिहाज से आज का मौजू वो है जो इन दिनों जेर बहस है अखबारों में और मीडिया पर, कि इस्लाम क्या जमहूरियत पसंद है या इस्लाम आमरियत को पसंद करता है या इस्लाम का अपना कोई उसूल या निजाम है। इस सिलसिले में गुफ्तगू के लिए हमने जहमत दी स्टूडियोज में। हमारे साथ मौजूद हैं मेरे दाएं जानिब मुल्क के मुमताज दानिश्वर और कॉलम निगार हसन निसार साहब, अस्सलाम वालेकुम हुजूर, और मेरे बाएं जानिब तशरीफ फरमा हैं उन्हीं की तरह पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले एक कॉलम निगार ड्रामा आर्ट के एक मशहूर साहिब इल्म जनाब औरियत मकबूल जान साहब, अस्सलाम वालेकुम हुजूर। हसन साहब, आपने इस बारे में एक कॉलम भी लिखा, हमने वो कॉलम पढ़ा जिसमें आपने कुरान की सूरह अनाम की आयत के हवाले से ये कहा कि कुरान भी यही कहता है कि ये जमहूरियत जो है ये ठीक नहीं है, अक्सरियत सही राय पर कभी नहीं पहुंच सकती, अक्सरियत तो गलत बात करती है, तो इस वजह से जमहूरियत को इख्तियार नहीं करना चाहिए। और फिर आपने जमहूरियत की उस शक्ल को भी उसका नक्शा खींचा है जिसने हमारे मुल्क में इस बुरी तरह से हमारी इस पूरी कौम को मगलूब कर दिया है कि गरीब चीख रहे हैं और अमीर भी परेशान है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक दफा पहले जरा मुख्तसरन दोहरा दें।
ये तो बड़ा तवील सब्जेक्ट है। बुनियादी बात तो यह है कि हमारे यहां कॉन्ट्रडिक्शन है बहुत ज्यादा, पैराडॉक्सेस। कुरान पाक की हम बात करते हैं तो इसके बारे में किसी ने बड़ी जबरदस्त लेकिन दिल दुखाने वाली बात लिखी कि कुरान मजीद दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली और सबसे कम समझी जाने वाली और फिर उससे भी कम प्रैक्टिस की जाने वाली
मजलूम किताब है।
ठीक है, मजलूम किताब, ईसाले सवाब के लिए इस्तेमाल, बरकत के लिए इस्तेमाल। ये तो एक रेसिपी है, ठीक है ना, ये एक फॉर्मूला है, एक नुस्खा है। ठीक, हम सेहतियाब इसलिए नहीं हो रहे कि हम नुस्खे को चूम रहे हैं, उस पर अमल नहीं कर रहे कि भाई दवा कौन सी खानी है, कितने वक्फे से खानी है, आपने परहेज क्या करना है, वॉक कितनी करनी है, एक्सरसाइज कितनी करनी है। इसलिए मुसलमान जो है 1.5 अरब के करीब वो इस बदहाली, जिल्लत और रुसवाई का शिकार है। معاشرہ یرغمال ہے کٹھ ملاؤں کے پاس. جہاں تک ہے نظام کا تعلق، دیکھیں ہماری تو عبادات بھی جو ہے نا وہ خود اینڈز نہیں ہیں، وہ مینز ہیں ٹو اچیو ویریس اینڈز. مطلب روزہ ہے، ابھی رمضان المبارک ابھی گزرا ہے، روزہ اٹ سیلف کوئی چیز نہیں ہے، روزے کے ذریعے کچھ چیزیں جیسے نماز ہے یہ بہت سے اینڈز کے حصول کا ذریعہ ہے، ڈسپلن سکھاتی ہے آپ کو، بھائی چارہ سکھاتی ہے آپ کو، کانسنٹریشن سپین بڑھاتی ہے آپ کا، ٹھیک ہے نا جی، آنکھ کی پاکیزگی، دل کی پاکیزگی، روح کی پاکیزگی،
خدا سے
پابندی ہے اوقات نہیں، یہ سارے ذرائع ہیں خدا سے تعلق کے،
ٹھیک،
ہم آہنگ ہوتے ہیں آپ نیچر اور فطرت کے ساتھ جب آپ، چونکہ کائنات کا جو خالق و مالک ہے وہ ہم آہنگی، وہ ردم پسند کرتا ہے. سورج کبھی اگر ایک دن کے لیے لیٹ ہو جائے قیامت نہ آ جائے، پابندی اوقات وہ رب تک پہنچنے کے
طریقے،
ٹھیک ہے،
ٹھیک.
اسی طرح بنیاد، جیسے ہمارا اسلام کا معاشی نظام جو ہے وہ ایسا سچ کوئی نظام نہیں ہے. کہا یہ گیا کہ جب کچھ لوگوں کے پاس ضرورتوں سے بہت زیادہ اکٹھا ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے اکثریت ضرورتوں سے بھی محروم ہو جائے گی. آپ انشور کرو کہ طاقت اور دولت اس کا ارتکاز نہ ہو، طاقت اور دولت کا ارتکاز چند ہاتھوں میں نہ ہو. یہ ہے اسلام کا بیسیکلی معاشی ٹارگٹ، نظام کوئی نہیں ہے،
ایک اصول ہے.
آپ ہاں ٹارگٹ یہ ہے، آپ بھلے جیسے ٹارگٹ آپ کا ایئرپورٹ پہنچنا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، بھلے آپ پیدل جاؤ، سائیکل پہ جاؤ، موٹر بائک پہ جاؤ، گاڑی پہ جاؤ، پھر کون سی گاڑی پہ جاؤ، کرال کر کے جاؤ، آپ نے وہاں جانا ہے. ٹارگٹ یہ ہے کہ وسائل، دولت اور طاقت، سیاسی طاقت چند ہاتھوں میں اکٹھی نہ ہو،
ٹھیک ہے.
اچھا اسی طرح
جی
آمریت ہو یا جمہوریت ہو، جس آپ نے میرے کالم کا حوالہ دیا ہے یہ تو میں طے شدہ بات ہے. دوسری آیت جو آپ کی یہاں لکھی ہوئی ہے جس کا ترجمہ کیا ہے ذرا پڑھ کے سنائیں آپ اپنے.
امرہم شورا بینہم، کے نظام ان کا مشورے سے چلتا.
اچھا اس کو جمہوریت کے طور پہ میں نہیں انٹرپریٹ کرتا،
جی
یہاں مشاورت کی بات کی گئی ہے، لیکن کس سے؟ میرے سگے بھائی بھی، میں نے اگر اپنے بچے کا کسی کا رشتہ کرنا ہوگا اور مجھے پتا ہو کہ جو میرے بہن بھائی ہیں یہ مشاورت کے قابل نہیں ہے، تو میں مشورہ آپ سے کروں گا، میں دوست سے مشورہ کروں گا.
آپ اس کو کوالیفائی کریں گے جو
نہیں، ایک میں قابل غور بات ہے نا جی، میں بیمار ہوں اگر تو میں اپنی ماں یا باپ سے نہیں، آئی ول گو ٹو دا ڈاکٹر. اسی طرح گھر بنانا ہوگا تو میرا بھائی بہت اچھا آدمی ہے، میرے دوست بہت اچھے ہیں، لیکن آئی ول گو ٹو دی آرکیٹیکٹ. اسی طرح جب آپ نے مشاورت کرنی ہے گورننس کے لیے، تو آپ للوؤں پنجوؤں کے ساتھ کریں گے، جعلی ڈگری ہولڈرز کے ساتھ کریں گے.
دیکھیں
یہ ہے بڑی سلیکٹو، بہت محدود مشاورت.
دیکھیں نا آپ
صاحب رائے لوگوں کے،
اس پر ہم مزید بات بھی کریں گے. ہم نے آج کوشش کی ہے کہ رامدی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں، تو ان آیات کی انٹرپریٹیشن کے لیے وہ ایک بڑے صاحب علم میں ہم ضرور بات کریں گے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ جب ایک آیت کو لیتے ہیں تو اس کے بھی شاف سباق محل استعمال کے بعد بات ہوگی کہ اس کی اپلیکیشن کیا ہے، اس کے مخاطب کون ہیں، کون لوگ مراد ہیں. اور وہ دوسری آیت ہے اس کے بارے میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے، لیکن اس پر ہم گفتگو
سیاق و سباق اور بات ہے. یہاں میں ایک بات عرض کر دوں آپ کو، اس کی انٹرپریٹیشن، میں پڑھا لکھا آدمی ہوں،
جی جی،
آئی ڈونٹ ہیو ٹو اگری ود یور انٹرپریٹیشن یا رامدی صاحب انٹرپریٹیشن،
کسی
میری اپنی انٹرپریٹیشن ہے،
بالکل صحیح ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ہم جب مختلف
ابھی قرآن کا طالب علم
غور کریں گے مختلف
ڈیفینیٹلی
آرا میں، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ بھئی اس آیت کا مفہوم کیا لوگوں نے بیان کیا ہے، آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، آپ کیا فرما رہے ہیں. اس کے لحاظ سے انشاءاللہ اس پر ایک بریک کے بعد بات ہوگی. خواتین و ذات ہمارے ساتھ رہیے. خواتین حضرات، پروگرام دین و دانش میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم کر رہا ہوں. ہم گفتگو کر رہے ہیں اس بارے میں کہ اسلام کیا جمہوریت چاہتا ہے، کیا اسلام آمریت کو پسند کرتا ہے، یا اسلام کا اس سیاست کے میدان کے کچھ اپنے اصول ہیں اور ضوابط ہیں. اس سلسلے میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ ملک کے ممتاز دانشور اور صاحب علم جناب جاوید احمد صاحب غامدی ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، فون پر ہم ان سے بات کریں گے. غامد صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ہم صاحب خیرافیت سے ہیں؟
جی اللہ کا شکر ہے.
رامی صاحب آپ شاید اس بحث سے آگاہ ہوں گے جو ہمارے ہاں اخباروں میں چھڑی ہوئی ہے کچھ سیاسی لیڈروں کے بیان سے کہ ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے یا آمریت ہونی چاہیے یا فوج کو آنا چاہیے. پرسپیکٹو تو یہ پاکستان کا ہے, لیکن اس سے یہ بحث پیدا ہو گئی کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. ہم خاص طور سے آپ سے چاہیں گے کہ آپ اس بحث کو اس پس منظر سے نکال کے پہلے ہمیں اسلام کے اس اصول کے بارے میں بتائیے جس کے بارے میں دو آیات میرے سامنے ہیں, اور یہ ساتھ بیٹھے ہیں حسن نثار صاحب, انہوں نے کالم بھی لکھا تھا, شاید آپ کی نگاہ سے گزرا ہو, جنہوں نے اس آیت کے حوالے جو سورہ انعام کی ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ بھئی تم نے اگر ان میں سے اکثریت کی رائے کو مان لیا تو پھر وہ تم کو گمراہ کر دیں گے خدا کے رستے سے. تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس آیت کا کیا مفہوم سمجھا ہے, آپ کے نزدیک کیا یہ آیت جمہوریت کے اصول کو غلط قرار دینے کے لیے کافی ہے, یا اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ میں سیدھے الفاظ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا. پہلے
قرآن مجید کی ہر آیت کو اس کے شاق و سباق میں رکھ کے دیکھنا چاہیے. یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ حق و باطل کے فیصلے اکثریت کی بنیاد پر نہیں کیے جا سکتے.
ٹھیک,
کیا چیز حق ہے اور کیا باطل ہے اس کا فیصلہ ہر حال میں دلیل کی بنیاد پر ہوگا. کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ خدا دو ہے اور ساری دنیا اس کی تائید کر دیتی ہے تو مجھ پر یہ واجب نہیں ہے کہ میں اس کی بات مان لوں.
ٹھیک,
حق حق ہے اور حق کو حق کی بنیاد پر دیکھا جائے گا. آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ لوگ بالعموم باطل پرست ہوتے ہیں اور وہ حق و باطل کے معاملے میں کسی صحیح جگہ پر کھڑے نہیں ہوتے. اس وجہ سے دلیل کو دیکھو, نہ آبا پرستی کرو نہ اکثریت کی طرف دیکھو. یہ آیت اس مدعا کو ادا کر رہی ہے. تو حق و باطل کے معاملے میں جمہوری اصول بھی یہی ہے کہ اگر کہیں کوئی جمہوری حکومت قائم ہے تو مجھے حق حاصل ہے کہ اکثریت جو قانون چاہے بنائے, اگر میں اس کو غلط سمجھتا ہوں تو غلط کہوں, برملا اس کا اظہار کروں, رائے عامہ کو ہموار کروں اور ہر وقت اس کی شہادت دوں کہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے. حق و باطل کے فیصلے کبھی اکثریت کی بنیاد پر نہیں ہوتے. جمہوریت میں جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہوتا. حق و باطل کے فیصلے مجھ فرد کے لیے ہیں. جہاں تک اجتماع کا تعلق ہے, اجتماع میں فصل نزاعات کے لیے اکثریت کی رائے کو فیصلہ کن مانا جاتا ہے.
یہ ایک مشکل لگا, یہ فصل نزاعات سے کیا مراد ہے؟
ایک بات کر رہے ہیں اور ہمیں قوم کے لیے, ملک کے لیے کوئی قانون بنانا ہے تو اس کا فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ وہاں حق و باطل زیر بحث نہیں ہوتا, بلکہ نزاع کو ختم کرنا پیش نظر ہوتا ہے. اس کا اصول قرآن میں دوسری جگہ بیان ہوا ہے کہ امرهم شورى بینهم, مسلمانوں کے اجتماعی معاملات میں لوگوں کی رائے اور مشورہ فیصلہ کن.
ٹھیک ہے, لیکن یہ یعنی دو الگ الگ موقعوں کی بات ہے. پہلی بات حق و باطل کے تعین کے بارے میں ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اجتماعی معاملات میں اگر کانفلکٹ ہو یا فیصلہ کرنا ہو تو وہ کس طرح سے ہو. یہ ایسے یہ میں ٹھیک سمجھا؟
دوسری آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اسلام میں کسی برہمن کو, کسی عالم کو, کسی دانشور کو, کسی جرنیل کو ہر چیز یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں پر اپنی مرضی مسلط کر دے. مجھے حق حاصل ہے کہ میں اپنی بات کہوں اور جس کو صحیح کہتا ہوں اس کی شہادت دوں, لیکن لوگوں پر میری رائے مسلط نہیں کی جا سکتی. لوگوں کو اپنے لیے فیصلہ خود کرنا ہے. ان کا فیصلہ غلط ہوگا تو میں اس غلطی کو واضح کروں گا, لیکن نزاع کا فیصلہ بہرحال اکثریت کی رائے سے ہو جائے گا. امرهم شورى بینهم کا اصول اسی کا تقاضا کرتا ہے. قرآن نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اپنی حکومت کا فیصلہ لوگوں کو کرنا ہے, نہ طاقت کو کرنا ہے, نہ بندوق کو کرنا ہے, نہ کسی عامر کو کرنا ہے. یہ فیصلہ ہر حال میں لوگوں کی رائے.
آپ کچھ فرمائیں
قاضی صاحب. لیکن وہ معاملات جس کے اندر بہت واضح ہدایات آ چکی ہیں, مثلا سورہ مائدہ کی جو آیت ہے, من لم یحکم ما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون اولئک هم الفاسقون اولئک هم الکافرون, کہ جو لوگ جو چیز ہم نے نازل کی ہے جو لوگ اس کے مطابق,
جنہیں اللہ نے فیصلہ کر دیا,
جو بڑے واضح چیزیں جو اللہ نے فیصلہ کر دیا اس کو نافذ کرنے
کی, واضح بات کو لوگوں کے سامنے رکھوں گا. اگر لوگ کفر پر تلے ہوئے ہیں تو میں اس کے خلاف شہادت دوں گا, لیکن قانون تو وہی بنے گا جس کو لوگ قبول کر لیں گے.
نہیں, لیکن غالب صاحب مطلب سمجھے کہ آپ وہ تین تمغے مل رہے ہیں آپ کو. آپ وہی جو لوگ نہیں فیصلہ کرتے وہی کافر ہیں, وہی فاسق ہیں اور وہی ظالم ہیں. یہ تین تمغے بھی سجائیں گے آپ اس کے باوجود.
یہ فیصلہ میں لوگوں کو سناؤں گا, لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. دیکھیے, دو صورتیں ہوں گی, یا وہ کھلے کفر کا ارتکاب کر کے کہہ دیں گے کہ ہم کافر ہیں, اور یا تاویل کریں گے. اگر وہ تعویل کر رہے ہیں تو مجھے ان سے بات کرنی ہے, وہ میری دعوت کے مخاطب ہے, مجھے پیغام پہنچانا ہے. سوال یہ ہے کہ کفر کا فیصلہ, ایمان کا فیصلہ, شرک کا فیصلہ, یہ کرنے کا حق تو مجھے دلیل کی بنیاد پر ہے, میں وہ کروں گا, لیکن لوگوں پر اپنی رائے کیسے مسلط کر سکتا ہوں؟
لیکن غم صاحب, ملت اسلامیہ کی اگر پوری تاریخ اگر دیکھ لیں تو ابو بکر کے بعد اگر جب فتوحات شروع ہوئی ہیں تو ایک اقلیت نے اللہ کا قانون اکثریت پر نافذ کیا ہے، خواہ وہ ایران کا علاقہ تھا، خواہ وہ شام کا علاقہ تھا، خواہ وہ اسپین کا علاقہ تھا، انہوں نے نافذ کیا، اور اس میں کسی جمہوری رائے کو انہوں نے سامنے نہیں رکھا اور آگے تک چلتے رہے. وہ بعد میں آ کے لوگ جب مسلمان ہونے، جب جزیہ کم ہوا تو ان کو فکر لگی کہ اتنے زیادہ لوگ مسلمان.
اس میں ایک اور بات جو بہت قابل غور ہے کہ یہ جو کہا ہے نا آپس میں مشورہ کرو، میں نہیں سمجھتا، میں دس از ناٹ دا وے آئی انٹرپریٹ کہ للوؤں پنجوؤں سے مشورہ کرو. مشورہ کوئی مطلب ڈھنگ کے بندوں سے کرو، میں وہی بات کر رہا ہوں صاحب، رائے لوگوں سے مشورہ کرو. عام جس ویسٹرن ڈیموکریسی کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں تو للو پنجو سب برابر ہیں، وہاں تو گاندھی صاحب سے لے کے وہ جو باہر کھڑا ہے اس کی رائے ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہے. اور باقی یہ جو گاندھی صاحب نے آئی ڈونٹ اگری وتھ دس کہ وہ جو ہے معاملہ گورننس کا وہ حق و باطل والی بات نہیں ہے. نو بالکل حق، جہاں انسانوں کی زندگیاں سٹیک پہ ہوں، ان کی نسلیں سٹیک پہ ہوں، اس سے بڑا حق و باطل کیا ہونا ہے؟
گاندھی صاحب
جی، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ حق و باطل کے معاملے میں جب اختلاف ہو جائے گا تو اس نزاع کا فیصلہ اکثریت کی رائے سے کیا جاتا ہے، اور اس میں سوسائٹی پر وہ قانون بن کے نافذ ہو جاتی ہے. مجھے حق حاصل ہوتا ہے کہ میں اس سے اختلاف کروں، مجھے رائے عامہ کو ہموار کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ کرنے کا کسی اور کو حق ہے تو پھر اس اور کو یہ اختیار کہاں سے ملے گا؟ کیا خدا یہ فیصلہ کر کے بتائے گا کہ فلاں آدمی کو میں نے مامور کر دیا ہے وہ لوگوں پر میری رائے کا نفاذ کر دے؟ کیا کسی بندوق کو ہی حق دیں گے آپ؟
سرویز بتا رہے ہیں اس وقت، سرویز کے 70% لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیک اپ کرو اس نام نہاد جمہوری نظام.
ہم ایک منٹ کے لیے ذرا،
وہی ہے کہ امرہم شورا بینہم، اور اس میں واضح طور پر بتا دیا ہے کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کے باہمی مشورے پر مبنی ہے. مجھے اوریا مقبول جان صاحب کے سوال کا جواب بھی دینا ہے. ایک ہے مسلمانوں کے اندرونی معاملات کے اندر ان کا نظم اجتماعی کیسے چلے گا، وہ اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہوگی اور اسی پر چلے گا. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے کہیں حملہ کیا ہے اور کسی علاقے کو محکوم بنا لیا ہے، اس کے قوانین بھی الگ ہیں، اس کے بارے میں ہدایات بھی بالکل الگ ہیں. میں اس وقت اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ صحابہ کرام کو سمجھے کی وجہ کیا تھی. میرے نزدیک وہ در حقیقت منکرین رسالت پر اللہ کے قانون اتمام حجت کا نفاذ تھا. وہ ایک سزا تھی جو ان پر نافذ کر دی گئی، جس میں جزیہ لگا کر یہ کہا گیا کہ یہ محکوم ہو کر رہیں گے. اس کی نوعیت بالکل الگ ہے، اس کے اوپر آج کے معاملات کو قیاس نہیں کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے گاندھی صاحب، دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے خیال میں ہم اگر تھوڑی دیر کے لیے،
میں صرف ایک جملہ اگر گاندھی صاحب سے آپ کے توسط سے،
جی
میں کہتا ہوں کہ اس بحث کو ایک لمحے کے لیے ہم علیحدہ رکھ دیتے ہیں کہ کیا ہے جمہوریت. ہی ہم ازیوم کر لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے کہ جمہوریت ہی الٹیمیٹ سولوشن ہے، تو کیا جو اس ملک میں پریکٹس ہو رہا ہے یہ جمہوریت کی بدنما ترین اور مسخ ترین شکل نہیں ہے؟ یہ جمہوریت ہے
ہی
نہیں.
سوال اور، معاذ بن جبل کی جو مشہور حدیث ہے، جب یمن کو گورنر بنا کے بھیجا آپ کو تو انہوں نے کہا کہ تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا میں اللہ کی کتاب سے کروں گا، پھر انہوں نے کہا رسول، پھر کہا کہ میں اپنی رائے اس میں اپنا اس میں، کہیں جمہوریت کہیں کسی چیز کا کوئی مسئلہ نہیں ملتا.
یہ ان کو گورنر بنا کے بھیجا گیا تھا،
گورنر بنا کے بھیجا گیا
ہے تو فیصلے کرنے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ سوال ان معاملات میں پیدا ہوتا ہے جن معاملات میں اجتماعی فیصلے آپ تو قوم کی رائے سے کرنا ہوتے ہیں. ہمارے ہاں بھی بہت سے معاملات میں صدر مملکت کو اختیار حاصل ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، وزیر اعظم کو اختیار حاصل ہے وہ فیصلہ کرتا ہے. تو فیصلہ کرتے وقت آپ کو بہت سے اختیارات کی تقسیم کرنی پڑتی ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ حق کس کو حاصل ہے کہ وہ لوگوں کے اندر کسی کے حکمران ہونے کا فیصلہ کرے؟ یہ حق لوگوں کو حاصل ہے.
میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ ذرا ہمارے ساتھ رہیں، ایک چھوٹی سی میں بریک لینی ہے، بریک کے بعد آپ سے مزید بات کریں گے. مجھے لگتا ہے بہت سے سوالات اصل میں پیدا ہو گئے آپ سے گفتگو کے نتیجے میں، ذرا اجازت دیجیے گا. ویلکم بیک خواتین حضرات، پروگرام دین و دانش دیکھ رہے ہیں اور ہم گفتگو کر رہے ہیں اس مسئلے کے بارے میں، اور ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں گاندھی صاحب ہماری رہنمائی کے لیے کہ قرآن مجید میں جو شورا کا حکم ہے، مشورے کا حکم ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اور کیا یہ بات صحیح ہے کہ قرآن بار بار جو یہ کہتا ہے کہ اکثر لوگوں کی رائے صحیح نہیں ہوتی، اکثر لوگ جاہل ہوتے ہیں، نادان ہوتے ہیں، تم ان کی بات نہ مانو، تو اس سے کنفیوژن یہ ہوتا ہے کہ غالباً اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ہر آدمی کو جیسے ون مین ون ووٹ والی بات ہے. اور خاص طور پہ حسن نثار صاحب بہت شدت سے یہ بات کہہ رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے اوریا جان صاحب بھی یہی بات کہہ رہے ہیں. اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دانشور لوگوں میں موجودہ حالات کی وجہ سے جو مسلمان ریاستوں میں پایا جاتا ہے بہت سخت بے اطمینانی ہے اس بارے میں کہ کیا اسلام کا یہی موقف ہے یا کچھ اور. اب آپ فرمائیے.
یہ بات یہ ہے کہ دو چیزوں کو الگ الگ کر لیجئے. ایک ہے آیات کا مفہوم, اس کے بعد مسلمانوں نے کیا رویے اختیار کیے. مسلمانوں کے ہاں تو ایک لمبے عرصے تک ملوکیت رہی ہے اور اس وقت بھی مسلمانوں کے ہاں زیادہ لوگ ملوکیت ہی کو پسند کرتے ہیں, لیکن اپنی علمی تاریخ پر نگاہ ڈالیے, اس میں مسلمانوں کے اندر فقہی معاملات میں لوگوں کے اتفاق رائے کو, جس کو امائے امت کہا جاتا ہے, ایک بنیادی اصول کی حیثیت دی گئی. پھر یہی نہیں, جمہور کی رائے کو, اور جمہور کا لفظ ہمارا لفظ ہے, ہمارے ہاں ہر فقہ کی کتاب میں آپ کو یہ ملے گا کہ یہ جمہور فقہا کی رائے ہے, جمہور علماء کی رائے ہے, اس کو غیر معمولی اہمیت دی گئی تاکہ لوگوں میں نظم و ضبط قائم رہے, انتشار پیدا نہ ہو. یہ نظم و ضبط قائم کرنے کا طریقہ ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کیا چیز حق ہے اور باطل ہے. حق و باطل کی شہادت دلیل کی بنیاد پر دی جائے گی, اور اس کے معاملے میں اصول یہ ہے کہ اگر ساری دنیا بھی اختلاف کر رہی ہو, آدمی کا سایہ بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہو, تو وہ حق کی شہادت دے گا. لیکن جب آپ کو قومی معاملات کا فیصلہ کرنا ہے تو سوال یہ کہ قوم پر حکمرانی کا حق کس کو ہے, اس کو جسے قوم کی اکثریت پسند کرتی ہے. اگر قوم کا مزاج بگڑ گیا ہے, اس کے اندر باطل کا غلبہ ہو گیا ہے, تو قرآن آپ کو جو اصول بتاتا ہے وہ یہ کہ دائی بن کر کھڑے ہوں, دین پہنچائیں, حق پہنچائیں, دعوت دیں, صحیح بات کہیں. وہی فریضہ ہے جو میں بھی ادا کر رہا ہوں, اوریا جان مقبول صاحب بھی ادا کر رہے ہیں, حسن نثار صاحب بھی ادا کر رہے ہیں. یہ فریضہ ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے, اس میں اکثریت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. لیکن قوم کے لیے فیصلہ کیسے ہوگا؟ فصل نزاعات کا ایک ہی طریقہ ہے, یا بندوق فیصلہ کرے گی یا لوگ فیصلہ کریں گے. بندوق کے فیصلے ہم دیکھ چکے ہیں ایک لمبے عرصے تک, اور امت مسلمہ بھگت چکی ہے اس ملوکیت کو جس پر اقبال نے تبصرہ کیا تھا کہ کشتہ سلطانیوں ملائیوں پیری. تو سوال یہ ہے کہ وہ سلطانی جو ملوکیت کی صورت میں آتی تھی اور وہ سلطانی جو بندوق کے ذریعے سے آتی, ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کس کو حق ہے کہ یہ فیصلہ کرے تو وہ اپنی رائے مجھ پر مسلط کرے گا؟
جمہوری پردے میں بھی آتی ہے نا جی,
کہ آنے والا قوم و ملک کے لیے کوئی مفید چیز لے کے آئے گا, یہ فیصلہ قوم کو کرنا ہے. اور مجھے اگر قوم میں بگاڑ کا اندیشہ ہوگا تو میں قوم کو مخاطب کروں گا. اسلام کا مخاطب معاشرہ ہے, اور وہ ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو حق اور باطل کے معاملے میں استدلال پر اپنی رائے قائم کرو. یہ دعوت کا موضوع ہے. فصل نزاعات کے لیے اسلام کا اصول یہ ہے کہ امرہم شورا بینہم, لوگوں کی رائے کے مطابق حکومت قائم ہوگی, ان کی رائے کی تائید پر قائم رہے گی, ان کی رائے کی تائید سے محروم ہو جانے کے بعد ختم ہو جائے گی.
اچھا, آپ دونوں حضرات ایک بریف کامنٹ اگر کرنا چاہیں تو.
میں بنیادی طور پہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات ہے جس سے زیادہ اختلاف کی گنجائش ہے, کیونکہ انہوں نے جو بات کی ہے نا وہ کشتہ سلطانی و ملائی و پیری, اس کے روح پر بہروپ بہت ہیں. مثلا پاکستان کی جمہوریت سلطانی سے
تینوں کا ملغوب ہے
سے زیادہ مکروہ اور زیادہ خوفناک ہے. چونکہ آپ میرے اگر واضح دشمن ہیں تو بات تو ٹھیک ہو گئی, ٹھیک ہے, دوستی کے پردے میں دشمنی, یعنی جمہوریت کے پردے میں بدترین آمریت اس ملک پہ نافذ ہوتی ہے. اسی لیے لوگ پاگل ہو گئے ہیں, ہم خود جمہوریت کی لڑائی لڑتے ہیں, جب آ جاتی کہتے جان چھوڑا.
آپ دیکھیں, جہاں میں عرض کرتا ہوں, انہوں نے جب بھی جمہور کا لفظ, کا ہمارا لفظ ہے, رمضان استعمال کیا, جمہور بنا سر جماعت, جمہور عوام کا نہیں آیا, جمہور علماء, جمہور فقہا, پڑھے لکھے لوگ, انہیں کی. ایک بات تو یہ ہے کہ جمہوریت 100-125 سال 150 سال پہلے آئی ہے اس دنیا کے اندر. اس سے پہلے اس دنیا میں امن بھی تھا, اس دنیا میں انصاف بھی تھا, اس دنیا میں لوگ زندہ بھی تھے, اس دنیا میں نوشیروان عادل بھی تھا, سب تھے, دنیا چل رہی تھی. انسان کا مقصود جو ہوتا ہے کہ انسان کی فلاح و بہبود کیسے ہو رہی ہے. وہ جو اقبال کہتا ہے نا, ایک بڑا کمال شعر ہے اس کا, کہ گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کارشو, کہ طرز جمہوری سے گریز کر غلام پختہ کار کو, کہ از مغز 200 خر فکر انسانی نہیں آئے, 200 گدوں کے دماغ سے انسانوں کی فکر پیدا نہیں.
قاضی صاحب, یہ ایک بڑا عام اعتراض ہے, آپ اس پر ضرور کمنٹ کریں کہ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ اکثر جاہل ہوتے ہیں, بات صحیح نہیں کرتے. آپ نے بھی یہی کہا کہ
جانتے نہیں ہیں,
بالکل جانتے بھی نہیں ہیں, نادان ہوتے ہیں اور غلط باتیں کرتے ہیں. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جمہوریت کے اس بات کو پریزنٹ کر رہے ہیں جہاں پر جب کوئی کانفلکٹ ہو جائے, فیصلہ کرنا ہو, تو اس کے لیے اکثریت سے فیصلہ کیا جائے. یہ ایک اور چیز
ہے کہ ایک فیصلہ یہ ہے کہ لوگ اپنا حکمران کس کو بنائیں, ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کے لیے جو طریقے اختیار کریں تو طریقے بہتر سے بہتر اختیار کریں, لوگوں کی ایسی تربیت کریں, ایسے قوانین بنائیں جس میں پڑھے لکھے لوگ, سمجھدار لوگ, دانشور لوگ, وہ آپ کے قائد ہو سکیں. ان عوامل کو ختم کریں جو یہاں جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی حکومت قائم کرتے ہیں. جس مکروہ جمہوریت کا یہ ذکر کر رہے ہیں اس کو میں بھی اسی آج کی نظر سے دیکھتا ہوں, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کی جگہ آمریت لے آئیں, اس کی جگہ بندوق کو حکمرانی کا حق دے دیں؟ یہ تو اپنی تقدیر لوہے کے حوالے کرنے
کی, لیکن غم صاحب اس
یہ جو علامہ اقبال نے بات کہی ہے اس پر بھی غور کریں. غلام پختہ کارش ہو اس میں یہ بیان کیا ہے کہ جو حق و باطل کے معاملات ہیں ان حق و باطل کے معاملات کے اندر آدمی کو ہر حال میں اللہ اور اللہ کے رسول کی غلامی پر کھڑے رہنا چاہیے.
لیکن
اجتماعی معاملات کو الگ رکھیں, ان میں
نہیں, عوام کی فلاح و بہبود اللہ اور اس کے رسول کا ایجنڈا کا حصہ ہے.
اس اصول و قواعد وضع کرنے کے لیے, اس چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے, اس طرح کے قانون بنانے کے لیے ہمیں 10 سال ایک ڈکٹیٹر چاہیے. ٹھیک ہے,
میں پوچھتا ہوں آئے گا کہاں سے؟ اگر کوئی مامور مل اللہ آپ کے پاس ہے تو سر تسلیم کم.
یہ بڑی دیر سے بھی میں ان سے یہ بات کر رہا ہوں اور
پاکستان میں صرف ایک ادارہ ہے جہاں سے آئے گا.
بالکل ٹھیک ہے,
تجربہ یہ قوم 32 سال تک کر چکی ہے اور وہ ایک بدترین تجربہ تھا, ایک ہولناک خواب تھا جو ہم نے دیکھا ہے.
نہیں, کوئی مصطفیٰ کمال بھی تو ہو سکتا ہے نا جی,
لیکن ہوا بھی ہو سکتا ہے.
کیا دیا ہے؟ یہ دیا ہے کہ آج تک پوری ترکی قوم اس بات پر لڑ رہی ہے کہ عورتوں کو اسکارف لینا یا نہیں لینا. یہ
بھی بات یہ ہے کہ
لیکن وہ ملک کو ٹریک پہ تو ڈال گیا.
میرا خیال ہے کہ
گاندھی صاحب اسی اقبال کے جس کے اشعار پڑھ رہے ہیں اسی نے کہا تھا یہ, نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود کی, روح شرط بدن کی تلاش میں ہے ابھی.
گاندھی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, میں ایک بریک لوں گا, بریک کے بعد آپ ہی سے بات شروع کریں گے. ہمارے دیگر مہمان بھی ہمارے ساتھ, فاطین حضرات ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک خواتین حضرات, ہم گفتگو کر رہے ہیں غامدی صاحب سے, حسن نثار صاحب سے, اور یا مقبول جان صاحب سے اس بارے میں کہ اسلام اور ہماری موجودہ جمہوریت, اس کے لحاظ سے یہ گفتگو ہو رہی تھی اور اس میں کچھ بحث پیدا ہو گئی تھی اس بارے میں. اور غامدی صاحب اس بات کا جواب دے رہے تھے کہ یہ جو موجودہ جمہوریت ہے کیا یہ وہی جمہوریت ہے جو اسلام کے اصول پر مبنی ہے؟ کیا اس میں ون مین ون ووٹ والی جو جمہوریت ہے یہی اسلام کا منشا ہے؟ اور یہ دوست ہمارے یہاں جو بیٹھے ہیں اسٹوڈیو میں, ان کا خیال تھا کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, بلکہ اصل بات یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے, کوئی ایسی ٹیم ہونی چاہیے جو آئے اور ایک دفعہ چیزوں کو پٹری پہ ڈال دے. تو غاندھی صاحب آپ اس پر کیا کمنٹ کریں گے؟
میرے نزدیک دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا تجزیہ کرنا چاہیے, وہ کیا ہے, ہمارا سماج کہاں کھڑا ہے, ہم نے اس کی کتنی تربیت کی ہے, ہم نے جاگیرداری کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کیا ہے, ہم انفراسٹرکچر کو کہاں تک لے کر گئے ہیں, ہم نے جن لوگوں کو آج تک زمام اقتدار سونپے رکھی ہے وہ بندوقی کی طاقت سے آتے رہے ہیں, انہوں نے اس قوم کے ساتھ کیا کیا ہے, یہ تمام معاملات اس وقت اپنا رنگ دکھا رہے ہیں. ان سے مایوس ہو کر آپ اصول کو ختم نہیں کر سکتے, انہی عوام کو فیصلہ کرنا ہے. پاکستان کو کسی نے فتح نہیں کیا تھا, پاکستان ایک جمہوری لیڈر کے کارنامہ کے ذریعے سے وجود پذیر ہوا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے لوگوں کی رائے سے اس ملک کو بنایا تھا, لہذا پاکستان کے عوام ہی کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان کا حکمران کون ہوگا, اس کا حق کسی کو نہیں دیا جا سکتا. آپ اس نظام کو بہتر بنانے کی تجاویز لائیے, یعنی ہماری سیاسی جماعتوں میں جمہوریت آئے, ہمارے ہاں امیدواروں کے معاملے میں کچھ قواعد ضوابط بنائے جائیں, ہمارے ہاں الیکشن کمیشن کو بہتر کیا جائے, ہم سب مل کر اپنی قوم کی تعلیم تربیت کا اہتمام کریں, دنیا میں جمہوری اداروں کے ذریعے سے جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ بھی دیکھیں, پورے یورپ میں, امریکہ میں, ہر جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تبدیلیوں کی نوعیت کیا ہے.
میں دیکھ رہا ہوں حسن صاحب بہت زور زور سے آپ
کی
بالکل متفق نہیں ہو رہا ہے آپ سے حسن صاحب, آپ ایک منٹ کی بات
باندھ کر لے آئیں گے یا لکڑیاں باندھ کر لے آئیں گے؟
بات سنیں,
لہر بن کر جنگل میں نہیں چلے جانا چاہیے, ہمیں اپنی قوم پر اعتماد کرنا چاہیے.
قوم پر اعتماد, ان پڑھ لوگ ہیں
اور اس کی تربیت کا اعتماد کریں گے,
کردار سازی جن کی ہوئی نہیں ہے ان پہ اعتماد کر کے دیکھ لیا ہے 63 سال ستیاناس. اور دیکھیں بات سنیں, عام طور پہ یہ بات کی جاتی ہے, یہ بہت بڑا فکری مغالطہ ہے کہ پاکستان جمہوریت کی بنیاد پہ بنا. پاکستان اس بنیاد پہ بنا تھا کہ جمہوریت ہمارے وارے میں نہیں تھی, پتا تھا کہ اگر ساتھ رہا اکثریت ہندو کی ہے وہ ہمیں کھا جائے گا. جس کو ہم جمہوریت اس کی بنیاد بتاتے ہیں وہ قطن نہیں ہے, اس کے بالکل برعکس اور الٹ ہے.
بالکل الٹ,
ہم نے ووٹ والا یہ علیحدہ کیا ہی اس لیے تھا.
نہیں, لیکن
جمہوریت پسند ہوتی ہے, ایک منٹ, ہم اکٹھے رہتے, مقبول جانہ بات کریں گے، یہ مس گائڈ کرنے والی، ان لوگوں پہ چھوڑنا ہے.
بالکل صحیح. آج بھی وہاں انڈیا کے اندر ناظم کا سسٹم، اس لیے اندرا گاندھی نے نہیں لے کے آئی تھی، اس نے کہا تھا کہ اگر میں یہاں جمہوریت لے آئی تو وہ جو ایک اقلیت ہے مسلمانوں کی وہ تمام عمر ختم ہو جائے گی وہاں پر. مطلب ہمارے ہاں تعصبات اس قسم کے ہیں، ریلیجیس، ایتھنک. اچھا خان صاحب، دو چیزیں ایسی ہیں، ایک تو ڈیموکریسی کا ماڈل ہم دیکھتے ہیں، ہم فارسٹ کا ماڈل نہیں دیکھتے کہ جہاں ڈکٹیٹ، مطلب سارے ملک انہوں نے پانچ سال کے اندر خواب دیکھے اور پورے بھی کیے، اور تھرو ڈکٹیٹرشپ کی. آپ فلپین سے اٹھ کے
بلکہ بلینڈ،
اچھا بلینڈ کیا انہوں نے، ملائیشیا میں کیا جمہوریت. ٹھیک، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ، مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے اندر میں کم از کم دس ہزار ایسے لوگ ضرور ہیں کوئی سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، کہ جو رائے بناتے ہیں لوگوں کی، جن کو رائے کو پڑھا لکھا بندہ بناتا ہے. عام آدمی کو تو پتا بھی نہیں چلتا، امریکہ میں بھی نہیں پتا چلتا کہ وہ ووٹ کس کو دے رہا ہے. وہ تو جس ملک کے اندر 75% عورتیں اس بنیاد پہ ووٹ دیتی ہوں کہ ان کو جناب وہ کلنٹن صاحب ان کے خواب میں آئے تھے، یہ ان کی سروے کی رپورٹ ہے، تو یہ اس میں کہاں فیصلے کی بات ہوتی ہے. تو اگر آپ یہ لوگ فیصلہ کر دیں کہ ہمیں کوئی ایک انٹائرم پیریڈ کے لیے اس ملک کو ڈھنگ پہ راستے پہ چلانے کے لیے ایک بندہ ایسا چاہیے جس کی نیت خالص ہو، اور جس کو یہ لوگ
نہیں، وہ بار بار آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ کدھر سے آ جائے گا.
بندہ نہیں ہوتا ہے دنیا کے اندر،
اور دوسرا
نہیں ہے دنیا،
کی قوموں کے ساتھ بھی ہوا ہے،
ہر قوم میں
لا آف پروبیبل.
گزارش یہ ہے کہ اس کے انتظار میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے.
نہیں،
ملک ایک نظام اور ایک آئین اور ایک قانون کے تحت
ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھے نا،
وہ اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا فرائض ہیں؟
آپ بھی ہاتھ میں ہاتھ دھریے بیٹھے ہیں، جو لوگ جو بات کر رہے ہیں، گلی گلی بات ہو رہی ہے اس ملک میں، ایک عجیب طرح کا تماشا لگا، سرویز آ رہے ہیں.
اگر اس جمہوریت کا نقص ہے تو اس جمہوریت کے
یہ جمہوریت ہے ہی نہیں بابا. میں آپ لوگوں کا دیکھیں بات، میں ہر فورم پہ جب یہ بات ہوتی ہے جمہوریت کو ڈسکس کرنے لگتے ہو آپ، یہ گالی ہے.
نہیں چلیے،
جمہوریت نہیں ہے، یہ بدترین موروثیت ہے، اور ہر لیول پہ ہے، ہر سطح پہ ہے، یہ میفیاز ہیں بابا، خدا کا خوف کریں.
آپ ان کو ایڈریس کریں،
اس کے لیے آپ اپنا استعمال
دیکھیں. فرینچ ریولوشن کے بعد جب پہلا کانسٹیٹیوشن آیا ہے نا، تو انہوں نے ایک لمیٹڈ نمبر لوگوں کا ووٹ دینا چاہیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے چلتے چلتے 1920 میں آ کے پورے یورپ کے اندر عورتوں کو ووٹ ملا. سوئٹزرلینڈ میں کم
نہیں، امریکہ دیکھ لیں، کل کی بات ہے.
1973 یہ کل کی بات ہے، ہم جوان ہوتے تھے. سوئٹزرلینڈ میں عورتوں کی تعلیم کا معاملہ تھا، انہوں نے 73 میں آ کے عورتوں کو ووٹ دینے کا حق، انہوں نے کہا اگر اس طرح اکثریت
لیڈر سے لے کے ووٹر تک کرپٹ ہو چکا ہے. پلیز میری بات سنیں، جو ایک توڑے آٹے چند کلو چینی کے بس چند ہزار روپوں کے بس اپنے آئی ڈی کارڈ بیچ دینے والے اور حلف دینے والے کے ووٹ تجھے دیں گے، خدا کا خوف کریں آپ. آپ نے بنیادی طور پہ پیرامڈ بنا دیا ہے کرپشن کا اور بد کرداری کا، جس کو آپ جمہوریت کا نام دیں گے.
پیتھولوجیکل کرپشن ہوگی، پیتھولوجیکل.
پرابلم یہ ہے کہ جو اس ملک میں نظام اور قانون اور آئین ہے جس کو ہم سب مانتے ہیں، جس کے
آپ مانتے ہوں گے.
نہیں دیکھیے، بات یہ بحث شہری کے تو ہم سب مانتے ہیں، نہیں تو
مجبوری ہے. میں اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتا.
اسی حکومت کے پولیس والے نے ہمیں ہاتھ دے کے روکنا ہوتا ہے، ہم رکتے ہیں نا.
سبحان اللہ، نہیں کہ یہ بغیرتی کا ایک اور ڈائمینشن ہے. ایک للو پنجو نے گزرنا ہوتا ہے جس کا انٹلیکٹ لیول جو ہے، ایک منٹ، وہ پتھیٹک ہوتا ہے. سڑک روک لی جاتی ہے، اس ملک کے غیور اور باشعور عوام ادھر کھڑے ہوتے ہیں، گھنٹہ گھنٹہ ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ ٹریفک رکی ہوتی ہے، دو کوڑی کا وہ بندہ نہیں ہوتا.
آپ اس ملک کے ان اذہان،
مجبوری ہے نا،
ان اذہان میں سے ہیں جو لوگوں کو کی تربیت کرتے ہیں، انہیں تعلیم دیتے.
ہمارا جو سسٹم، ہمارا سسٹم جو ہے نا، ٹوٹل اوپر سے لے کے نیچے تک، اٹ از ڈیزائنڈ کہ جس کے اندر اسی قسم کی ڈیموکریسی چلے گی. اس سسٹم کو جب تک آپ نہیں بدلیں گے آپ ٹھیک نہیں کر سکتے.
اس کو بدلنے کی کوشش،
اس کو بدلنے کے لیے سر ایک دو طریقے. ایک تو یہ ہے کہ 200 سال تک آپ رگڑا لگاتے رہو، لوگ روتے رہے، پیٹتے رہے، پیٹتے رہے. ایک یہ ہے کہ آپ ایک 10 سال کے اندر، جو لیکوان ہوا کو فرید زکریا نے پوچھا، لیکوان دعا نے فرید زکریا نے پوچھا، اس نے کہا کہ تم اتنے عجیب آدمی ہو، تم اتنا وسیع ذہن رکھتے ہو، تم نے ڈکٹیٹرشپ کیوں لے؟ اس نے کہا وی ڈیڈنٹ ہیو دا ٹائم لائک یورپ. میں نے 15 سال میں ملک بنا دیا، اب ڈیموکریسی چلاؤ یا جو کچھ مرضی چلاؤ.
اچھا دیکھیے، ایک اور
وہ فوجی بھی نہیں تھا، اسی ملک سے نکلا ہے گا. اور خواہش جب ہوتی ہے نا، یہ بات نہیں ہے کہ ان اللہ علیہ یغیر ما قومن، والی بات ہے کہ خدا اس قوم کی حالت نہیں ملتا جب تک وہ اپنی خود بدلنا نہیں چاہتی. ہم جو اہل رائے لوگ ہیں نمبر ایک، اور جو اہل حیثیت لوگ ہیں، اگر وہ دونوں مل کے اس قوم کو ایک دفعہ ڈھنگ کے راستے پہ،
وہ کیسے ہوگا؟ وہ کیسے ہوگا؟
یہ میں گزارش کروں، یہ بڑی اچھی آیت انہوں نے پڑھ دی ہے.
جی،
یہ قوم اپنی حالت بدلنا چاہے گی تو حالت بدلے گی، خدا کا قانون یہی ہے. جی، اور قوم کی طرف توجہ کرنی چاہیے، آسمان سے کوئی نازل نہیں ہوگا.
ٹھیک،
میں اس پر بھی تبصرہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہندوستان میں اکثریت کی حکومت میں شامل ہونے کا معاملہ تھا، اور ایک یہ کہ قائد اعظم کو وہ طاقت کس نے دی کہ وہ ہندوستان کا بٹوارا کریں؟ وہ لوگوں نے دی جو ان کی پشت پر کھڑے ہوئے. اگر وہ لوگ نہ کھڑے ہوتے اور 46 کے انتخابات کے وہ نتائج نہ نکلتے تو قائد اعظم انگلستان میں بیٹھے ہوئے ہوتے.
ڈیفینیٹلی
پاکستان کے عوام ہیں جنہوں نے
ظاہر ہے
تھی، اور پاکستان کے عوام آج بھی یہ طاقت دیں گے. پاکستان کے عوام کو حق حاصل ہے کہ وہ فیصلے کریں.
عوام نے طاقت اس لیے دی تھی کہ انہیں پتا تھا کہ اکثریت کے نیچے لگ جائیں گے.
اپنوں کو تبدیل کریں جب تبدیل کرنا چاہیں. اگر ہم کسی عامر کی راہ دیکھ رہے ہیں تو میں سچ عرض کرتا ہوں کہ ہم ایک ایسا خواب دیکھ رہے ہیں جس کی تعبیر انتہائی ڈراؤنی ہوگی. اور میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ تقدیر قوموں کی کبھی اس چیز پر نہیں چھوڑی جا سکتی کہ آسمان سے کون آئے گا اور کون نہیں آئے گا. جمہوری اصول پر اس ملک کا آئین بن چکا ہے، پوری قوم کا میثاق ہے. اس آئین کو ایک مقدس دستاویز کی حیثیت حاصل ہے. اب اس آئین کو توڑ کر جو شخص آئے گا وہ بدترین گناہ کا ارتکاب کرے گا. یہ پاکستان کا آئین ہے جس کی بنیاد پر یہ تمام معاملات ہونے چاہیے، اور وہ آئین عوام کو حق دیتا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ کرے.
خواب میں تو زندہ ہیں
صاحب. جس خاندہ میں ایک
عرض عوام کے پاس جائیں
خاندہ، جس آئین کو آپ قوم کا میثاق کہتے ہیں، 80% ایم این اے اس کو پڑھ نہیں سکتے نہ سمجھ سکتے. یہ ہے میثاق،
یہی حال ان کا بھی تھا جنہوں نے بنایا ہے.
دیکھیے میرا خیال ہے کہ ہم کو اب اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے. میں آپ سے بہت
شرمگار ہو گئے ہیں. لوگوں کے پاس جا کے ان کی تربیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ مسیح آسمان سے نازل ہو. مسلمانوں کی نفسیات میں یہ چیز شامل ہو چکی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پیری میں بھی یہ مرید تھے، سلطانی میں بھی یہ محکوم تھے، اور میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اب ملائی کے بھی یہ اسی طریقے سے مقلد ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں. اس وجہ سے محکومی کو خود آواز دے رہے ہیں. یہ محکومی اب ختم ہونی چاہیے، لوگوں کو فیصلہ کرنا چاہیے. میں قوم پر پورا اعتماد رکھتا ہوں کہ جب اس قوم کو ہم دانش سکھائیں گے، علم سکھائیں گے، اس کی تربیت کریں گے.
مجھے تو لگتا ہے الیکشن لڑنا آپ
نے. گاندھی صاحب، میں آپ سے معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا وقت ہمیں دیا، اور اپنے دونوں اسٹوڈیوز میں تشریف فرما مہمانوں کا بھی، جنہوں نے ظاہر ہے آپ سے اختلاف بھی کیا، اپنی رائے بھی زور شور سے بیان کی. یہ دو الگ الگ نقطۂ نظر ہیں خواتین حضرات، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ پروگرام کو دیکھ کے کوئی رائے قائم کیجیے، ہمیں اپنا فیڈ بیک دیجیے، ہم اس پر مزید گفتگو انشاءاللہ کریں گے. خواتین حضرات، آپ اجازت دیجیے. خدا حافظ.